خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني شفاء شریف کا درس ہمارا جاری ہے۔ آج کی فصل یہ اس باب کی ایک طرح سے آخری فصل ہے، اور اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی باتیں پیچھے ذکر کی ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ، جو ایک انتہائی جامع حدیث جو سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کی ابتدا میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمال کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائی ہے کہ جس کو آپ بار بار ذکر کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اور جو حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے پیچھے تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی ہیں، یعنی آپ کے انتہائی خوبصورت فضائل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت کلمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلی اخلاق، یہ تمام کی تمام باتیں ہم نے ذکر کیں، اور ہم نے ان کو صحیح طریقے سے، یعنی با سند کے اعتبار سے، حدیث کے فن کے اعتبار سے، جو حدیث صحیح مشہور ہیں، ان کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کے حقوق کا جو میدان ہے، اس کو ناپنا، اس کو طے کرنا، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، خصوصیتوں کا جو سمندر ہے، وہ ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے کہ اس میں سے چند ڈول بھرنے کی وجہ سے اس سمندر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، تمہارے سامنے ذکر کیا ہے، گویا کہ یہ چند قطرے ہیں جو ہم نے بیان کیے۔ جیسا کہ اسی بات کو علامہ محمد بن یوسف شامی الصالحی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انتہائی جامع کتاب ہے سبل الہدا والرشاد کے نام سے، جس میں آپ نے انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو جمع کیا، آپ کے فضائل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی حالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کی چیزیں، جتنی باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی وہ بھی اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ تقریباً 15 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کا ایک ایک جلد اس کی جو ہے وہ کئی سو صفحات پر مشتمل ہے۔ بعض مقامات پر آپ جب قرآن پاک سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی فضیلت کو ثابت کرنے پر آئے تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے 500-500 نقطے آپ نے بیان کیے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ انتہائی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کی ابتدا میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 300 سے زائد کتابوں سے اس کا مواد نکالا ہے۔ 300 سے زائد بولنا آسان لیکن بہت مشکل کام ہے، جن میں سے بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو 80-80-100-100 جلدوں کے اوپر مشتمل ہیں، ان میں سے میں نے یہ نکالا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کے سمندروں میں سے چند قطرے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یعنی اتنا نکالنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے، اور حقیقت ہے، یعنی یہ کوئی مبالغہ ہے ہی نہیں، حقیقت پر مبنی بات ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ وقت تسرنا فی ذالک بکل من کل و غید من فید، کہ ہم نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے وہ بہت سارے میں سے تھوڑا اور کثیر میں سے قلیل تمہارے سامنے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا ذکر کیا ہے وہ بھی اتنا ہے کہ جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کے لیے بہت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں پیچھے میں نے بیان کی ہیں یعنی 24 فصلوں کے اندر، تو اب اس گفتگو کو میں ایک حدیث مبارکہ جو امام یعنی امام الائمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ماموں حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سب سے بہتر انداز میں بیان کرنے والے ہیں، یہ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، سیرت کے کئی پہلوؤں کو آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے حدیث ہند بن ابی حالہ جو ہے یہ بڑی معروف ہے، اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ان سے ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت 5-6 سال کے تھے، چھوٹے تھے آپ، تو اس لیے آپ نے اپنے نانا جان کا حلیہ مبارکہ جو ہے وہ سیدنا ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ وکان وصافن، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ سیرت مبارکہ کو بیان کرنے والے تھے، لہذا میں چاہتا تھا کہ ان کی باتیں سن کر اس کو حفظ کر لوں، ان کو یاد کر لوں کہ یہ جو مجھے اقاڑی اصلاح اسلام کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ بیان فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قد اتیناک اکرمک اللہ من ذکر الاخلاق الحمیدتی والفضائل المجیدتی وخصال الکمال العدیدتی وارئیناک صحتها له وجلبنا من الاثار ما فیه مقنع والامر اوسع فمجال هذا الباب فی حقه ممتد ينقطع دون نفاده الادلاء وبحر علم خصائصه زاخر لا تقدره الدلاء ولكن اتينا فيه بالمعروف مما اكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات واقتصرنا في ذلك بكل من كل وغيد من فيد وراينا ان نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن عن ابن ابي هاله لجمعه من شمائله واوصافه كثيرا وادماجه جمله كافيه من سيره وفضائله ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله۔ یعنی یہاں پر اب یہ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کے بعد ایک فصل لے کر آئیں گے کہ اس حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں عربی کے، ان کا عربی ہی میں ہم آسان معنی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے 2 سندیں ذکر کی ہیں، اور 2 سندیں ذکر کرنے کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سألت خالی، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے بارے میں سوال کیا، وکان وصافن، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے، وانا ارجو ان یصف لی منها شیئا اتعلق به، اور میں یہ چاہتا تھا، میں امید کرتا تھا، خواہش رکھتا تھا کہ سیدنا ہند بن ابی حالہ میرے سامنے ان باتوں میں سے کچھ چیزیں بیان کریں کہ جس کو میں یاد کر لوں۔ تو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کیا، اب اس کو آگے حلیہ بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک جو سراپا تھا اس کو بیان کرنے سے پہلے قاضی یاز ملکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تفصیلی سند لے کر آئے ہیں. سند یعنی راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بات پہنچ رہی ہوتی ہے, جن افراد کے ذریعے جن لوگوں کے ذریعے, اس کو سند کہا جاتا ہے. تو اس کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے. اور چونکہ ہمارا مقصود جو ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننا ہے, تو چونکہ شفا شریف وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کی علماء نے کئی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اس کا دور کرنا, اس کو پڑھنا یہ باعث برکت ہے, حتیٰ کہ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. ایسے واقعات موجود ہیں. تو اس لیے میں اولاً اس کی جو سند ہے وہ پڑھتا ہوں. چنانچہ فرماتے ہیں, حدثنا القاضی ابو علی جن الحسین بن محمد الحافظ رحمہ اللہ تعالی بقراءة علیہ سنة 850 قال حدثنا الامام ابو القاسم عبد اللہ بن طاہر التمیمی فيما قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النشابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر البخشي قالوا حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن الصورة الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتاب قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله تعالى وقرأت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خزاداد الكرخي والباقلاني قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلبي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق ابن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن حسين عن أخي موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي واللفظ لهذا السند. یہ پوری سند کے ساتھ آگے بیان کرتے ہیں کہ امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ سألت خالی ہند بن ابی حالہ عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں پوچھا, کیونکہ حلیہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ صحابہ جہاں حضور کی سیرت کے دیوانے تھے وہاں سورت کے بھی دیوانے تھے. اللہ نے جہاں کمال سیرت عطا فرمایا تھا وہاں کمال سورت بھی عطا فرمایا تھا. تو اس لیے حلیے کے بارے میں پوچھا. وکان وصافاً, اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کو بہترین انداز میں اور بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے. وانا ارجو ان یصف لی منها شیئا اتعلق به, اور میں یہ چاہتا تھا کہ میرے لیے وہ کچھ بیان کریں اور میں اسے یاد کر لوں. تو آپ نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے عظیم الشان تھے. عظیم فخمن مفخمن یعنی دیکھو تو مبہوت ہو جاؤ, اور جو دیکھے پہلی دفعہ تو وہ مرعوب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ جائے، اور مفخمن کا معنی کہ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرے تو آپ کا محب بن جائے۔ پہلی دفعہ دیکھے تو روب کے اندر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال و جلال کو دیکھ کر، لیکن جب ساتھ رہنا شروع کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن جائے۔ یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانے قد سے تھوڑا اوپر، لیکن لمبے قد والوں سے تھوڑا نیچے، یعنی بہت زیادہ لمبا قد نہیں تھا اور چھوٹا قد بھی نہیں تھا، درمیانے قد سے تھوڑا اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا۔ عظیم الحامتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک قدرے بڑا تھا۔ رجل الشعر ان انفرقت عقیقته فرقا والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذا هو وفر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے دو وصف بیان کیے، ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اگر آپ مانگ نکالتے تو پھر درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے، ورنہ پھر مانگ نہ نکالتے تو وہ ویسے ہی بال رہا کرتے، اور بال مبارک قدرے مڑے ہوئے تھے، کچھ مڑے ہوئے تھے، اگر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سیدھا کرتے تو پھر وہ سیدھا ہو کے نیچے آ جاتے، ورنہ وہ آدھے کان کی لو تک مڑ کر رہا کرتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ یہ ایک روایت کے مطابق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک مڑ کر یہ آدھے کان کی لو تک آ جایا کرتے تھے، ورنہ اس میں تینوں طرح کی روایتیں علماء کی موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک آدھے کان کی لو تک بھی رہتے، پورے کان تک بھی رہتے، اور اتنے بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک طویل ہوئے کہ کندھوں کا بوسا لینے لگے، یعنی اس کو سیدھا کریں تو وہ کندھوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مڑ کر جو ہے کندھوں تک پہنچے، بلکہ سیدھا کرنے کی وجہ سے وہ کندھوں تک پہنچتے تھے۔ تو ایسا رکھنا جائز نہیں ہے مرد کے لیے کہ بال اتنے لمبے ہو جائیں کہ اس کو سیدھا کریں تو وہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائیں، ویسے مڑے ہوئے ہوں گنگریالے کسی کے جیسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ کندھوں سے اوپر رہیں، لیکن موڑے اس کو کنگا کر کے سیدھا کریں تیل ڈال کے تو پھر کیا ہو جائے کندھوں سے نیچے چلے جائیں، تو ایسا نہیں کرنے کی اجازت، بلکہ سیدھا بھی کریں تو حد میں حد وہ کندھوں تک پہنچے، اتنے بال مرد کو رکھنا ہوتے ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کا حال تھا۔ آگے فرماتے ہیں اظہر اللون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت بڑی چمکیلی تھی۔ اس کی جو روایتیں ہیں وہ مختلف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ بالکل سفید نہیں تھا، بلکہ سفیدی کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی، سرخی ملی ہوئی تھی اور اس میں چمک تھی، اور یہ بڑا پیارا رنگ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو ملاحت حاصل ہوتی ہے، بڑا لطف حاصل ہوتا ہے ایسا جب چہرہ کسی کا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ چمکا ہوا تھا، چمکیلا تھا، رنگت چمکیلی تھی، لیکن یہ سفیدی اور سرخی کی ملاوٹ کے ساتھ دونوں مل کر جو ہے برکتیں لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں تھی، جس سے چمک پیدا ہوا کرتی تھی۔ واسع الجبین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ وسیع تھی۔ ازج الحاجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق یدره الغضب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ بھویں تھیں یہ تھیں باریک، بال تھے اس میں کثیر لیکن باریک تھیں، اور آپس میں ایسے تھیں کہ جیسے ملی بھی ہوں، حقیقتاً ملی بھی نہیں تھی، طویل تھیں لیکن حقیقتاً ملی ہوئی نہیں تھی، اگر کوئی اچانک دیکھتا تو ایسا لگتا کہ ملی ہوئی ہیں لیکن ملی ہوئی نہیں تھی، اور ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے غضب میں تشریف لاتے، جلال میں تشریف لاتے، تو پھر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر رگ ابھرا کرتی تھی، جو یہاں نظر آیا کرتی تھی جلال کی وجہ سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اقن العینین لہ نور یعلوہ ویحسبہ من لم یتأملہ اشم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بینی یعنی ناک مبارک یہ بڑی تھی، یعنی یہاں سے اونچی ناک تھی، اونچی بینی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہاں پر نور چمکا کرتا تھا، نور کا حالہ رہتا تھا اس کے اوپر، اگر کوئی غور سے نہ دیکھتا، فوراً اچانک دیکھتا تو اس کو ایسا لگتا کہ بہت اونچی ناک ہے، حالانکہ بہت اونچی نہیں تھی، بلکہ نور کا حالہ وہاں پر رہا کرتا تھا، دائرہ وہاں پر رہا کرتا تھا، جس کی چمک دمک کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ناک اونچی نظر آتی تھی، یعنی زیادہ اونچی نظر آتی تھی، ورنہ حقیقتاً وہ اعتدال کے اندر تھی. ٹھیک ہے. فرماتے کس اللحیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارکہ گھنی تھی. ٹھیک ہے. ادعجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سیاہ تھیں، یعنی جو حصہ سیاہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا سیاہ تھا. سہل الخدین، ضلیع الفم، اشنبا، مفلج الاسنان، دقیق المسروبا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گال مبارک تھے وہ بہت زیادہ بھرے ہوئے نہیں تھے، سہل الخدین، نرم و ملائم تھے اور ہلکے ہلکے وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ اس کے اندر گوشت نہیں تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ قدر وسیع تھا، یعنی ایسا کہ جو دیکھنے والے کو فرحت بخشے. اسی طرح دانت مبارک انتہائی چمکیلے تھے، گویا کہ موتی ہیں، گویا کہ موتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کے دانتوں کی طرف جو ہے اس طرف یہ تھوڑا سا خلا تھا، گیپ تھا، جو اچھا معلوم ہوتا تھا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو اس حصے میں سے نور نکلا کرتا تھا، جس کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، بسا اوقات ایسا معاملہ پیش آیا کرتا تھا. مزید آگے قاضی اعظمال کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حلیہ مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سینہ مبارکہ تھا وہاں پر ہلکے سے بال تھے، ہلکے سے بال تھے. اور آگے بیان کرتے ہیں کہ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی، بہت زیادہ بال نہیں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر، بلکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل بال نہ ہو، اور بہت زیادہ بال جیسے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں ویسا بھی نہیں تھا، بلکہ بالوں کی ایک لکیر اس طرف تھی. آگے گردن مبارک کا حلیہ بیان کیا کہ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفدۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی تھی جیسے چاندی کی سرائی ہو، سرائی ہوتی ہے پتلی سی جو خوبصورت سی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو گویا کہ گردن مبارک ایسی چمک دمک میں اور صفائی کے اندر جیسے چاندی کی سرائی یہ ہو. معتدل الخلق بادنا متماسکا سواء البطن والصدر، مشیج الصدری بعید ما بین المنکبین، دخم الکرادیسی انور المتجردی، موصولا ما بین اللبتی والسرتی بالشعر یجری کالخط، عاری الصدیین ما سوا ذالک اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدری. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خلقت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تھا وہ انتہائی معتدل تھا، اعضا آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی کوئی جوڑ کے اندر توڑ نہیں تھا، سینہ مبارکہ اور پیٹ مبارکہ برابر برابر تھے، یعنی بالکل اسمارٹ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ وسیع تھا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑ مبارک مضبوط تھے اور ان میں گوشت تھا. جب اوپر والا حصہ کبھی کپڑا اس سے ہٹتا تو وہ چمکیلا ہوا کرتا تھا، اور سینے سے لے کر، یا یہ گردن کی جو حصہ ہوتا ہے لبہ، یہاں سے لے کر آپ کے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی، گویا کہ خط کھچا ہوا ہو. اور چھاتی مبارکہ کے اوپر بال نہیں تھے، صاف تھے. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک کندھے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بازو تھے اس پر بال تھے لیکن کثیر نہیں تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر والے حصے کے اوپر بھی بال موجود تھے لیکن کم بال تھے، زیادہ نہیں تھے. آگے فرماتے ہیں طویل الزندین رحب الراحت شثن الکفین والقدمین سائر الاطراف او قال سائر الاطراف وسائر الاطراف سبط العصب خمصان الاخبصین مسیح القدمین ينبع عنهما الماء اذا زال تقلعا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک بڑے تھے، لمبے تھے، ہتیلی مبارک چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی، دونوں قدم بھی بھرے ہوئے تھے، انگلیاں مبارکیں آپ کی لمبی تھیں، اعصاب بھی لمبے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم کے درمیان سے کچھ بلندی تھی کہ ان پر پانی جب ڈالا جاتا تو وہ فوراً بہ جایا کرتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کے اندر وہی بات ہے کہ یعنی جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ عرض کی تھی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتا کہاں سے کہ آپ سے زیادہ اجمل، آپ سے زیادہ جمیل، خوبصورت تو کسی ماں نے جنائی نہیں، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے، آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے۔ تو اسی بات کو قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے ذریعے بیان کیا۔ آگے مزید فرماتے ہیں، انہی کی حدیث کے اندر ہے کہ ویخطو تکفؤا ویمشی ہونا دریع المشیتی اذا مشا کانما ینحط من صبب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم مبارک لمبا رکھتے، یعنی آگے تک رکھتے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، اس انداز میں چلا کرتے تھے۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا خَافِدَ الطَّرْفِ نَذْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِن نَذْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَذْرِهِ الْمُلَاحَظَةُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے پورے متوجہ ہوتے، یعنی کسی نے گفتگو کی تو اس کی طرف پورے متوجہ ہیں کہ اس کی بات کو سن رہے ہیں، اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اور عام طور پر، اکثر طور پر آپ کا دیکھنا یہ آنکھ کے گوشے سے ہوتا تھا، کسی کے اوپر پوری نظریں گاڑ دینا یہ نہیں، بلکہ آنکھ کے گوشے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کی عمومی طور پر نظریں آسمان کی جگہ زمین پر رہا کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ یسوق اصحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو آگے چلایا کرتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے، توازو کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے صحابہ کو آگے چلاتے، خود ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، یعنی ان کا دھیان رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ میرے پیچھے کی جگہ ملائکہ کے لیے چھوڑ دو، یعنی پیچھے میرے ملائکہ چلتے رہتے ہیں، تم آگے چلتے رہو۔ وَيَبْدَأُ مَن لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، جو بھی آپ سے ملاقات کرتا آپ سلام میں اس سے ابتدا فرماتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ صف لی منطقہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز تو بیان کیجئے کہ حضور علیہ السلام گفتگو کیسے کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ ولا یتکلم فی غیر حاجۃ طویل السکوت یفتتح الکلام ویختمه باشداقه ویتکلم بجوامع الکلم فصلا لا فضول فیه ولا تقصیر دمثا لیس بالجافی ولا المهیمن، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے غم میں رہا کرتے تھے، سوچ و بچار کرتے تھے، راحت آپ کو نہیں تھی یعنی اسی امت کے غم کے اندر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر حاجت کے کلام نہیں فرماتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے، کلام کی ابتدا اور انتہا جبڑوں کے ذریعے فرماتے، یعنی زیادہ فصاحت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور جوامع الکریم یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ لفظ تھوڑے اور باتیں معنی اس کے اندر زیادہ ہوا کرتی تھی، فصلن گفتگو بالکل واضح ہوا کرتی تھی، ایک ایک لفظ سمجھ آیا کرتا تھا، لا فضول فیہ ولا تقصیر، اس میں نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم، جو بات ارشاد فرما دی نہ اس میں کوئی ایک لفظ زیادہ کیا جا سکتا تھا نہ اس میں کسی ایک لفظ کی کمی کی جا سکتی، دمیثن بڑی نرم گفتگو ہوا کرتی تھی، لیس بالجافی سخت گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور ایسی گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ جو کسی کو بے عزت کرنے والی ہو بلکہ عزت دینے والی ہوتی تھی۔ یعظم النعمت وان دقت، کوئی بھی نعمت ہوتی اس کی تعظیم کرتے اگرچہ کہ تھوڑی ہوتی۔ لا یذم شیئا لم یکن یذم ذواقا ولا یمدحه، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے، یعنی جہاں مذمت کرنے کا کوئی محل ہی نہ ہو، کسی کی مذمت کی حاجت نہیں تو وہاں مذمت نہیں کرتے تھے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی مذمت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور بلا وجہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے۔ ولا یقام لغضبه اذا تعرض للحق بالشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حق تعالیٰ کی کسی بات کو توڑا جاتا یا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو غضب فرماتے اس کے آگے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، جو جلال آپ کو آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے نہ غصہ فرماتے نہ اس سے بدلہ لیتے، نہ غصہ فرماتے نہ بدلہ لیتے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ اذا اشارا بکفیہ کلیہا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، پورا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں اشارہ فرماتے۔ وہ اذا تعجبا قلب قلبہا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعجب فرماتے تو پھر اس کو یوں پلٹ لیتے، جیسے یوں کرتے نا ہم لوگ، یہ کیا بات ہوئی، تعجب فرمایا کسی چیز کے اوپر، عجیب بات ہوئی یہ۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا فَضَرَبَ بِإِبْهَامِهِ الْيُمْنَى رَاحَتَهُ الْيُسْرَى، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو پھر اس ہاتھ کو ملا لیتے اور اپنے سیدھے انگوٹھے کو الٹی ہتھیلی کے اوپر مارا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کو ہتھیلی پر الٹے ہاتھ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کے دوران یوں فرمایا کرتے تھے، یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا غَضَبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ناراض ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منہ پھیر لیتے اور الگ ہو جاتے، دور ہو جاتے، اور جب خوش ہوتے تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جلو دحکی ہی التبسم ویفتر عن مثل حب الغمام، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا عموماً مسکرانا ہوتا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دانت ایسے نظر آتے جیسے بارش کے اندر سفید سفید اولے ہوتے ہیں، خوبصورت اولے اس انداز میں نظر آیا کرتے تھے۔ پھر حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ قال الحسن فکتمتها عن الحسین ابن علی زمانا، کہ میں نے یہ بات اپنے بھائی امام حسین سے ایک عرصے تک چھپا کے رکھی کہ مجھے میرے ماموں نے اتنی پیاری پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی ہیں، ثم حدثته، میں نے پھر امام حسین کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھیں کہ ہند بن ابی حالہ نے مجھے یہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہیں۔ تو امام حسن کہتے ہیں کہ فوجدته قد سبقني الیہ، تو مجھے پتا چلا کہ امام حسین تو میرے سے پہلے یہ باتیں جان چکے ہیں، یعنی اپنے بڑے بھائی سے بھی پہلے انہوں نے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جان لی تھیں، اور یہ جانی تھی انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ وہ ساری باتیں کہ جو انہوں نے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کی تھیں وہ ساری باتیں انہوں نے پہلے سے معلوم کی ہوئی تھی، اور مزید بھی معلوم تھا۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، فسأل اباہ عن مدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومخرجہ ومجلسہ وشکلہ فلم یدع منہ شیئا، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی سے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جب داخل ہوتے تو کیسے ہوتے تھے، گھر کا معاملہ کیا تھا، باہر جب تشریف لے کر آتے تو اس وقت راستے میں انداز کیا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ یہ ساری باتیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لی تھی اور ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ قال الحسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان دخوله لنفسه معذون له فی ذلک، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے معاملے میں پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا معاملہ کیا تھا، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ تو فرمایا کہ گھر میں آپ کا داخلے کی آپ کو اجازت تھی کہ جب چاہیں آپ گھر کے اندر آ جائیں۔ فکان اذا اوا الى منزله جزا دخوله ثلاثه اجزاء، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لے کر آتے تو آپ اپنے گھر کے وقت کے تین حصے کر لیا کرتے تھے، جزءا للہ، ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، وجزءا لاہلی، ایک وقت اپنے گھر والوں کو دیا کرتے، وجزءا لنفسی، اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے رکھتے کہ اس میں آرام فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم جزء جزءا بینہ وبین الناس، کہ جو جز آپ کا اپنی ذات کا ہوتا اس کو بھی آپ اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ فیرد ذلك علی العامۃ بالخاصۃ ولا يدخر عنهم شيئا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی، خاص لوگوں کے ذریعے مدد فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاس کچھ بھی جمع نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ فکان من سیرته فی جزء الامۃ ایثار اہل الفضل باذنی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ حصہ کہ جو آپ نے اپنی امت کے لیے رکھا ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو اہل فضل تھے، فضیلت والے افراد تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترجیح دیا کرتے تھے۔ وَقِسْمَتُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ، اور یہ فضیلت دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ دین کے اعتبار سے جس کے اندر فضیلت ہوتی تھی اس کو ترجیح دیتے تھے۔ فرماتے ہیں مِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ عَنْهُمْ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو افراد آتے ان میں سے کسی کو ایک حاجت ہوتی، کسی کو دو حاجتیں ہوتی، کسی کو بہت سارے حاجتیں ہوتی، یعنی کام بہت سارے پڑے ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے کاموں کو احسن طریقے سے نپٹائے کرتے تھے، ان کے کام کر دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں مشغول لیتے کہ جو آپ کے پاس آنے والے اور آپ کی امت کے لیے بہتر ہوں، جو آپ کی امت کے لیے اچھے ہوں، ان کاموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصروف رہا کرتے تھے، ان سے ان کے حالات پوچھتے اور جو چیزیں ان کے لیے مناسب ہوتی وہ ان کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ارشاد فرماتے وَيَقُولُ لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، یعنی جو یہاں پر موجود ہیں وہ دوسروں تک میری باتوں کو پہنچا دیں کہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ وَأَبْلِغُونِ حَاجَتَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغِ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَتَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ یہ ارشاد فرماتے کہ جو مجھ تک اپنی حاجت کو نہیں پہنچا سکتا اس کی حاجت تم لوگ مجھ تک پہنچا دو، کیونکہ جو کسی سلطان تک، کسی بادشاہ تک کسی کی حاجت پہنچاتا ہے، اس کی حاجت کے جو اپنی حاجت بادشاہ تک نہیں پہنچا سکتا، اپنا کام بادشاہ تک نہیں پہنچا سکتا، اور اس کی حاجت کسی نے حاکم تک پہنچا دی، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو ثابت قدم رکھے گا۔ لا یذکر عندہ الا ذلک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دوسری کوئی باتیں نہ ہوتی ہیں۔ ولا یقبل من احد غیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ دوسری کوئی بات پسند بھی نہیں فرمایا کرتے تھے، اچھی بات کی جائے۔ قال فی حدیث سفیان بن وکیع یدخلون روادا ولا یتفرقون الا عن ذواق ویخرجون ادلۃ یعنی فقہاء، یعنی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتے کہ ان کو بھوک لگی ہوتی، ان کو بھوک لگی ہوتی، پیٹ خالی ہوتے اور علم بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جاتے تو پیٹ بھی بھرے ہوتے اور دین کے فقیہ بن کے وہاں سے نکلا کرتے تھے۔ یعنی ایک نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم عطا فرما دیا کرتے تھے. قلتو, امام حسین عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فاخبرنی عن مخرجہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیسے آتے تھے اور باہر کیا معاملات ہوتے تھے, وہ ارشاد فرمائیے. کیف کان یصنع فیہ, قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ الا مما یعنیہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو اپنی زبان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور وہی بات کرتے جس کی حاجت ہوتی. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے رکھتے تھے, ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرتے تھے, متفرق نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کے درمیان الفتے پیدا فرمایا کرتے تھے. یکریم کریم کل قوم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم کے عزت دار کی عزت کیا کرتے تھے. وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ, اور ایسے ہی افراد کے جو لوگ قوم کے عزت دار ہوں, لوگوں پر شفیق ہوں, ایسو ہی کو قوم کا والی بنایا کرتے تھے. وَيَحْذُرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ بِشْرَهُ وَخُلُقَهُ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں سے بچتے تھے, برے لوگوں سے بچتے تھے, دور رہتے تھے, لیکن ان سے دور رہنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تیوری نہیں ہوتی تھی, برا چہرہ کر کے یا بد اخلاقی کر کے نہیں, بلکہ اخلاق اپنی جگہ پر قائم رہتے, خوش اخلاقی اپنی جگہ پر قائم رہتی, اور ایسے لوگوں سے دور بھی رہا کرتے تھے جو برے لوگ تھے, کہ جن سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے, جن سے آزمائش مشکلات پہنچنے کا اندیشہ ہے, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے, لیکن اچھے انداز میں دور رہا کرتے تھے. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ, صحابہ کو تلاش کرتے تھے, کہاں گئے, اتنے دن سے کیوں نہیں آئے. وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ, لوگ جس کام میں ہوتے ان کے بارے میں ان سے پوچھتے کہ تمہیں کوئی حاجت تو نہیں, کوئی مشکل تو نہیں ہے. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُصَوِّبُهُ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَاهِنُهُ, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اچھی بات ہوتی اس کی تحسین فرماتے, اس کو اچھا فرماتے اور اس کی تائید کرتے, اور جو بری بات ہوتی اس کو برا فرماتے اور اس کی توہین فرماتے, اس کو کم تر بیان کرتے, یعنی اچھے کو اچھا, حق کو حق اور باطل کو باطل فرمایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نعوذ باللہ مداہنت ہو کہ برائی کو بھی اچھائی کہہ دیں, نہیں, بلکہ اخلاق یہ ہے کہ برائی کو برائی کہا جائے اور اچھائی کو اچھائی کہا جائے, اخلاق یہ نہیں کہ برائی کو بھی اچھا کہنا شروع کر دیا جائے. معتدل الامر غیر مختلف لا یغفل مخافۃ ان یغفل او یمل لکل حال عنده اعتداد, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا, ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا. سستی اور غفلت آپ کی طبیعت کے اندر تھی نہیں, کہ اگر آپ کی طبیعت کے اندر اگر یہ چیز ہوتی تو پھر لوگ بھی غافل ہو جاتے, لوگ بھی کاہل ہو جاتے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح تھا ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ لا یقصر عن الحق ولا یجاوزہ الی غیرہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق سے نہ کمی کرتے نہ حق سے زیادتی کرتے, حق بات ہمیشہ کہا کرتے تھے. الذین یلونہ من الناس خیارہم, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو جتنا قریب ہوتا اتنا ہی زیادہ فضیلت والا ہوا کرتا تھا. وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ عَامُّهُمْ نَصِيحَةً وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُؤَاسَةً وَمُؤَازَرَةً, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں افضل شخص وہ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے, لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ غمخواری کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. آگے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه, یعنی حضرت علی سے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو اس وقت کیا انداز ہوتا. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف فرما ہوتے اللہ کا ذکر فرمایا کرتے, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ولا يؤتين الاماكن وينها عن ايطانها واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے جگہ مخصوص نہیں کر لیتے تھے، اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. لوگوں میں سب سے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جہاں مجلس پوری ہوتی وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اسی طرف مڑ گئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کے ساتھ آگے لے کر آ گئے. وَيُعْتِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ حَتَّى لَا يَحْسِبُ جَلِيسَهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی مجلس کے اندر افراد ہوتے سب کو اس کا حصہ دیا کرتے تھے. حصے سے مرادی کھانا پینا نہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا. مال بھی دیتے تھے، کھانا پینا بھی دیتے تھے، سب دیتے تھے، لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے ہر ایک کو حصہ، یہ نہیں کہ فقط اسی کو دیکھ رہے ہیں وہ بےچارا نظر ہی نہیں آ رہا، ایسا نہیں. اس کو بھی دیکھا، کبھی اس کی طبیعت پوچھی اشارے سے، کبھی جو ہے وہ حال پوچھ لیا، کبھی کسی کا مسئلہ حل کیا. تو فرماتے ہر ایک یہ گمان کرتا تھا کہ گویا کہ میری عزت ہی سب سے زیادہ ہے، میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. من جالسہ او قاومہ لحاجت صابرہ حتى يكون هو المنصرف عنه. یعنی جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پوری بات سنا کرتے تھے، اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے. وہ کہتا اور کہہ کے وہ خود جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجا نہیں کرتے تھے. فرماتے من سألہ حاجتا لم يردہ الا بها او بمیسور من القول. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی حاجت طلب کرتا، کوئی سوال کرتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حاجت کو پورا فرمایا کرتے، اور اگر بالفرض اس وقت اس کی وہ مطلوبہ چیز نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوبصورت گفتگو کر کے اس کو لوٹایا کرتے تھے. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم ابا وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیع اخلاق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ کردار جو ہے سب لوگوں کو شامل تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، والد کی حیثیت رکھتے تھے، اور لوگ آپ کے نزدیک تمام کے تمام برابر تھے. افضل وہ ہوتا تھا جس کے اندر تقویٰ ہوتا تھا، تقویٰ پرہیزگاری والا زائد ہے، ورنہ حق کے اعتبار سے تمام کے تمام برابر ہوا کرتے تھے. وفی روایت الاخرى صاروا عنده فی الحق سواء، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارے کے سارے برابر تھے. مجلسه مجلس حلم وحیاء وصبر وامانۃ لا ترفع فيه الاصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی وہ بردباری، حیا، صبر، امانت والی ہوتی تھی، اس میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھی، کسی کی بے عزتی اس کے اندر نہیں کی جاتی تھی، لوگوں کی پکڑ اس میں نہیں کی جاتی تھی کہ ان کی باتیں تلاش کر کے ان کے اوپر پکڑ کی جائے. رب العزت جل وعلا ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس درس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت محبت ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل